बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह माऊद 12 जुलाई 1903 मजलिस कबल अज़ीशा। अब्दुल गफूर नामी एक शख्स के आर्या मज़हब इख्तियार करने पर हज़रत अख्तस ने इरशाद फरमाया, इस तरह के इर्तदाद से इस्लाम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता। यकजाई नज़र से देखना चाहिए कि इस्लाम तरक्की कर रहा है ये तनाज़ुर। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो बाज़ लोग मुर्तद हो जाते थे तो क्या उनसे इस्लाम को नुकसान पहुंचता था? हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये पहलू अंजामकार इस्लाम को ही मुफीद पड़ता है और इस तरह से अहले इस्लाम के साथ इख्तलात की एक राह खुलती है। और जब खुदा ताला ने एक जमात की जमात इस्लाम में दाखिल करनी होती है तो ऐसा हुआ करता है कि अहले इस्लाम में से कुछ उधर चले जाएं। खुदा ताला के काम बड़े दकीक और असरार से भरे हुए होते हैं जो हर एक की समझ में नहीं आया करते। 13 जुलाई 1903 बाद नमाज असर हज़रत अक़दस का औरतों का बाद वमई यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। अत्तलाक आयत 3 व 4। यानी जो शख्स अल्लाह ताला से डरता रहेगा उसको अल्लाह ताला ऐसे तौर से रिज़्क पहुँचाएगा कि जिस तौर से मालूम भी ना होगा। रिज़्क का ख़ास तौर से इस वास्ते जिक्र किया कि बहुत से लोग हराम माल जमा करते हैं, अगर वो खुदा ताला के हुक्मों पर अमल करें और तकवा से काम लेवें तो खुदा ताला खुद उनको रिज़्क पहुँचा दे। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है वा यतवल्लस सालेहीन अल आराफ़ आयत 197। जिस तरह पर माँ बच्चे की मुतवल्ली होती है इसी तरह पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सालेहीन का मुतकफ़िल होता हूँ। अल्लाह ताला उसके दुश्मनों को जलील करता है और उसके माल में तरह तरह की बरकतें डाल देता है। इंसान बाज़ गुना आमदन भी करता है और बाज़ गुना उससे वैसे भी सरज़द होते हैं। जितने इंसान के उज़्व हैं हर एक उज़्व अपने अपने गुनाह करता है, इंसान का इख्तियार नहीं कि बचे। अल्लाह ताला अगर अपने फ़ज़ल से बचावे तो बच सकता है। बस अल्लाह ताला के गुनाह से बचने के लिए ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो लोग अपने रब के आगे इंकसार से दुआ करते रहते हैं कि शायद कोई आजज़ी मंजूर हो जावे तो उनका अल्लाह ताला खुद मददगार होता है। कोई शख्स आबिद बहुत दुआ करता था कि या अल्लाह ताला मुझको गुनाहों से आज़ादी दे। उसने बहुत दुआ करने के बाद सोचा कि सबसे ज़्यादा आजिज़ी क्यों करो, मालूम हुआ कि कुत्ते से ज़्यादा आजिज़ कोई नहीं। तो उसने उसकी आवाज़ से रोना शुरू किया। किसी और शख्स ने समझा कि मस्जिद में कुत्ता आ गया है, ऐसा ना हो कि कोई मेरा बर्तन फरीद कर देवे। तो उसने आकर देखा तो आबिद ही था, कुत्ता कहीं नहीं देखा। आखिर उसने पूछा कि यहाँ कुत्ता रो रहा था, उसने कहा मैं ही कुत्ता हूँ। फिर पूछा कि तुम ऐसे क्यों रो रहे थे, कहा कि खुदा ताला को आजजी पसंद है, इस वास्ते मैंने सोचा कि इस तरह मेरी आजजी मंजूर हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के के वास्ते दुआ की कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जावे। इसी तरह इंसान को चाहिए कि दुआ करे। बहुत से शख्स ऐसे होते हैं कि किसी गुनाह से नहीं बचते, लेकिन अगर कोई शख्स बेईमान या कुछ और कह देवे तो बड़े जोश में आते हैं और वह समझते हैं कि हम तो कोई गुनाह नहीं करते, फिर हमको ये क्यों कहता है। इस तरह इंसान को मालूम नहीं कि क्या क्या गुनाह उसे सरजद होते हैं, बस उसको क्या खबर है कि क्या कुछ लिखा हुआ है। बस इंसान को चाहिए कि अपने ऐबों को शुमार करे और दुआ करे, फिर अल्लाह ताला बचावे तो बच सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे दुआ करो मैं मानूंगा, उदऊ नहीं अस्तजीब लगो, सूरह मोमिन आयत 61। दो चीज़ें हैं, एक तो दुआ करनी चाहिए, दूसरा तरीका यह है कूनू मस्सादिकीन, राजबाजों की सोबत में रहो ताकि उनके सोबत में रह के तुमको पता लग जावे कि तुम्हारा खुदा कादिर है, बीना है, सुनने वाला है, दुआएं कबूल करता है और अपनी रहमत से बंदों को सदा नेमतें देता है। जो लोग हर रोज़ नए गुनाह करते हैं वो गुनाह को हलवे की तरह शीरें ख्याल करते हैं, उनको खबर नहीं कि ये जहर है, क्योंकि कोई शख्स संख्या जान कर नहीं खा सकता, कोई शख्स बिजली के नीचे नहीं खड़ा होता और कोई शख्स शाम के सौराख में हाथ नहीं डालता और कोई शख्स खाना शक्के नहीं खा सकता अगर जो उसको कोई 2-4 रुपए भी दे। फिर बावजूद इस बात के जो ये गुनाह करता है क्या उसको खबर नहीं है, फिर क्यों करता है? اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مزید یقین نہیں کرتا. اس واسطے ضرور ہے کہ آدمی پہلے یقین حاصل کرے, جب تک یقین نہیں غور نہیں کرے گا اور کچھ نہ پائے گا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان آیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, بنی اسرائیل آیت 16, ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجتے ہوئے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, سورہ بنی اسرائیل آیت 17. پہلے عمراء کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کے پاداش میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. غرضے کے ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو, زنا نہ کرو, کسی شخص کا خون نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں. عہد کرو اور عہد کو پورا کرو, اگر تکبر کرو گے تو تم کو خدا ذلیل کرے گا. یہ سب باتیں بری ہیں. شام کے وقت بوجہ دوران سر حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز مغرب کے نوافل بیٹھ کر ادا کیے. بعد ازاں آندھی اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور تجویز ہوئی کہ نمازی شاہ جمع کر لی جاوے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی, اس لیے تشریف لے گئے. مگر تاہم باجماعت نماز کے اس قدر آپ کو خیال تھا کہ تاکید فرمائی کہ تکبیر زور سے کہی جاوے, میں اندر سن لوں اور باجماعت نماز ادا ہو جاوے. 14 جولائی 1903. فرمایا دعویٰ مومن اور مسلم ہونے کا آسان ہے, مگر جو سچے طور پر خدا تعالیٰ کا ساتھ دے ہوئے تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. ہر ایک دل کو اس قسم کی سچائی کی توفیق نہیں ملا کرتی, یہ صرف کسی کسی کا دل ہوتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ دوست کئی قسم کے ہوتے ہیں, بعض زن مزاج کے وفا نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حق کے دوستی کو وفاداری کے ساتھ پورا ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وفادار دوست ہے, اس لیے تو وہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الطلاق آیت 4, کہ جو خدا کی طرف پورے طور پر آ گیا اور آداب وغیرہ کسی کی پرواہ نہیں کی, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو پھر خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پوری وفا کرتا ہے. ان قریب ایسا ہوگا کہ شریر لوگ جو روب داب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. گزشتہ چند ایام میں سخت گرمی تھی اور آج تو فضل خدا بارش ہو جانے کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بارش کے ہو جانے سے درخت دھلے ہوئے نظر آ رہے تھے. آسمان بادل اور ہر ایک در و دیوار نے بارش کی وجہ سے ایک خاص رنگ و روپ اختیار کر لیا تھا. اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور مجسم شکر انسان نے, یعنی حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا, خدا کے تصرفات بھی کیسے ہیں, ابھی کل کیا تھا اور آج کیا ہے. فرمایا جس کا دل مردہ ہو وہ خوشی کا مدار صرف دنیا کو رکھتا ہے, مگر مومن کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی شے پیاری نہیں ہوتی. جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ایمان کیا ہے اور خدا کیا ہے, وہ دنیا سے کبھی آگے نکلتے ہی نہیں ہیں. جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے تب تک تو پیشانی سے پیش آتے ہیں, مگر جس دن دنیا گئی تو سب سے ناراض ہیں, منہ سوجا ہوا ہے, ہر ایک سے لڑائی ہے, گلہ ہے, شکوا ہے, حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں. تو پھر خدا تعالیٰ ان سے کیسے راضی رہے, وہ بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے. مگر بڑی بشارت مومن کو ہے, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, سورہ فجر. اے نفس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے, تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس آ. اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے. راضیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا, کیونکہ اگر وہ دنیا سے خلاف مرادات جاوے تو پھر راضی تو نہ گیا. اس لیے اس کی تمام مراد خدا ہی خدا ہوتا ہے. اس کے مزداق صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی, اذا جا نصر اللہ والفتح اور الیوم اکملت لکم دینکم. بلکہ مومن کے خلاف مرضی تو اس کی نزا یعنی جان کنی بھی نہیں ہوا کرتی. ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دعا کیا کرتا تھا کہ میں توس میں مروں, لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امید زیست کے نہ رہی, تو اس نے وصیت کی اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا. اسی وقت سے وہ روح بصیر ہونا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا. لوگوں نے اس کی وصیت کی, وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو, ادعونی استجیب لکو, سورہ مومن آیت 61. خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے, میری دعا تھی کہ توس میں مروں, جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا, اس لیے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکہ نہ دوں. غرضے کے راضیہ کا مرضیہ پھر مومنوں کے لیے ہے. دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامرادی سے ہوتی ہے. دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اسے نزا ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اسے عذاب دے اور اس کی حضرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ انبیاء کی موت جو کہ راضیت و مرضیہ کی مصداق ہوتی ہے اس میں اور دنیا دار کی موت میں ایک بین فرق ہو. دنیا دار کتنی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حضرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں. غرضے کے راضیت و مرضیہ کی موت مقبولین کی دولت ہے. اس وقت ہر ایک قسم کی حضرت دور ہو کر ان کی جان نکلتی ہے. راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور مومن کی مرادیں اصل میں دین کے لیے ہوا کرتی ہیں. خدا تعالیٰ کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مدعا ہوا کرتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی. 16 جولائی 1903 بعد نماز عصر. فرمایا سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ جو کوئی مجھ کو ایک دفعہ دیکھ لیوے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. محمود نے کہا کہ یہ کلام تمہارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. ان کو کفار ابو لہب ابو جہل وغیرہ نے دیکھا تھا, ان پر دوزخ کی عذاب ان پر دوزخ کی آگ کیوں حرام نہ ہوئی؟ اس بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ, کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون, الاعراف آیت 99, اگر دیکھا اور جھوٹا اور کاذب سمجھا تو کہاں دیکھا؟ حضرت ابو بکر نے, حضرت فاطمہ نے, حضرت عمر نے اور دیگر اصحاب نے آپ کو دیکھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا. دیکھنے والا اگر محبت اور اعتقاد کی نظر سے دیکھتا ہے تو ضرور اثر ہو جاتا ہے, اور جو عداوت اور دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایمان حاصل نہیں ہوا کرتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ بخشا جاتا ہے. اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کونو مصادقین کے مزداق ہو کر نماز کو آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں. اصل میں لوگ نماز میں دنیا کے رونے روتے ہیں, اور جو اصل مقصود نماز کا قرب اللہ اور ایمان کا سلامت لے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں. حالانکہ ایمان سلامت لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس واسطے روتا ہے کہ مجھ کو با ایمان اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جاوے تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے, اور بہشت اس کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں, اور بہشت ان کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حصول ایمان کے لیے روتے ہیں. مگر یہ لوگ جب روتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا. اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, البقرہ آیت 53, تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا, یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں میں تم کو یاد رکھوں. یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے روئے بشرطے کہ پہلے ایمان صاف ہو, تو وہ ہرگز بے نصیب اور نامراد نہ ہوگا. حضرت داؤد فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو شخص صالح ہو اور با ایمان ہو پھر اس کو دشواری پیش ہو اور اس کی اولاد بے رزق ہو. پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ, الْقَافُ آیت 61. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ آواز فرما رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم زیادہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند آئی, یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم زیادہ ہیں, اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی, وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا. اور جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ مچھلی بھول گئے, جب وہ دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ مچھلی وہاں نہیں ہے. وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندے سے ملاقات ہوئی, اس کو موسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں. اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے, کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص موقع پر بے مال کام کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے. بس موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا, اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا. پر جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے. یہاں پر حضرت افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا وہ تمام قصہ جو ذکر کیا فرمایا کہ جو سورہ کام میں مذکور ہے. پھر اس دیوار کے خزانے کی نسبت فرمایا, اس کو اس واسطے درست کر دیا کہ وہ دو یتیم بچوں کے کام آوے, اس واسطے یہ کام کیا. معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا مگر ان کے باپ کے نیک وقت اور صالح ہونے کے باعث खुदा ताला ने इन बच्चों की खबर गिरी की। देखो कहाँ यह बात कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के वास्ते उसकी औलाद के इस कदर ख्याल रखा, और कहाँ यह कि इंसान गर्क होता चला जाता है और तबाह होता चला जाता है, खुदा ताला की परवाह नहीं करता। इससे भी मालूम होता है कि जो लोग खुदा ताला से हर हाल में ताल्लुक रखते हैं तो खुदा ताला उनको ज़ाया होने से बचा लेता है। देखो एक इंसान के दिन बरगश्ता हैं, काम उसके ख़राब हैं, मगर खुदा ताला रहम नहीं करता, तो इससे मालूम हुआ कि वो काबिल रहम ही नहीं है। वरना खुदा अल्लाह ताला को इंसान पर बड़ा रहम है, हज़ारों गुना बख्शता है। जब इंसान बहुत ताल्लुक खुदा ताला के साथ पैदा करता है और सब तरह से उसी का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है एमल माशेता पेनी गफर तो लगा, यानी जो तेरी मर्जी हो किए जाएँ, तुझे सब कुछ बख्श दिया, मैंने तुझे सब कुछ बख्श दिया। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आले बद्र की तरफ झांक कर देखा और फरमाया एमलू मा शेतुम, यानी जो चाहो सो किए जाओ। बस याद रखो कि अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान और रहीम है और बहुत रहम से मामला करता है। फरमाया वो खुदा जो कि अर्श से मख़फ़ी चलाता था और अब नकाब उठा कर चेहरा दिखा रहा है कि आज तक किसी ने ऐसा बोलता खुदा देखा था जैसे कि अब रात दिन बोल रहा है। मौजूदा ज़माने के गद्दी नशीन जो कि दीनी ज़रूरतों से गाफिल हैं, उनके तस्करे पर हज़रत ने फरमाया अगर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही एक फ़कीर की तरह गद्दी पर बैठे रहते तो शरी कामयाबी जो कि आपने दुनिया में देख ली कैसे नज़र आती। ताउन का ज़ाहिर होना भी खुदा ताला की रहमत है। मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल-अंबिया आयत 108। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आता है कि जब आप हर एक किस्म के खुल्क से हिदायत को पेश करते, चुनाचे ऐसे ही हुआ कि आपने अखलाक, सब्र, नरमी और नीज़मार हर एक तरह से इस्लाह के काम को पूरा किया और लोगों को खुदा ताला की तरफ तवज्जो दिलाई। माल देने में, नरमी बरतने में, अखली दलायल और मौजज़ात के पेश करने में आपने कोई फ़र्क नहीं रखा। इस्लाह का एक तरीक मार भी होता है कि जैसे माँ एक वक्त बच्चे को मार से डराती है, वो भी आपने बरत लिया, तो मार भी ये खुदा ताला की रहमत है कि जो आदमी और किसी तरीक से नहीं समझते खुदा ताला उनको इस तरीक से समझाता है कि वह नजात पाए। खुदा ताला ने चार सिफात मुकर्रर की हैं जो कि सूरह फातिहा के शुरू में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों से काम लेकर तब्दील की है। मसलन पहले रब्बुल आलमीन यानी आम रबूबियत है तो आयत मार सलना का इल्ला रहमतिल आलमीन उसकी तरफ इशारा करती है। फिर एक जलवा रहमानियत का भी है कि आपके फैजान का बदल नहीं है। ऐसे ही दूसरी सिफात 21 जुलाई 1903, एक शख्स ने अर्ज़ किया कि रेली बिरादरी सरकारी सेहत 80 रुपये का देते हैं और लेते 81 रुपये का हैं, क्या ये जायज़ है। हज़रत अक़दस ने फरमाया जिन मामलात में बे और शराह में मुकदमात ना हों, फसाद ना हो, तराजी फरीक़ैन हो और सरकार ने भी जुर्म न रखा हो, उर्म में जायज़ हो वो जायज़ है। फरमाया मामूर जब दुनिया में इस्लाह और इशात हिदायत के लिए आते हैं तो वह हर तरह से समझाते हैं, आखिरी इलाज और राह सख्ती भी है। दुनिया में भी यही तरीक जारी है कि इब्तदान वावलन नरमी के साथ समझाया जाता है, फिर उसकी खूबियाँ और मफाद बताकर शौक दिलाया जाता है, आखिर जब किसी तरह नहीं मानते तो सख्ती होती है। जैसे एक माँ एक वक्त बच्चे को मार से डराती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कदर तरीक अक्ल तबलीग और हिदायत की तजवीज़ कर सकती है इख्तियार की है, यानी अव्वल हर किस्म की नरमी से, रिफ सब्र और अखलाक से, अखली दलायल और मौजज़ात से काम लिया और आखिरुल अम्र जब इन लोगों की शरारतें और सख्तियां हद से गुजर गईं तो अल्लाह ताला ने फिर इसी रंग में उन पर हुज्जत पूरी की और सख्ती से काम लिया। यही हाल अब हो रहा है, खुदा ताला ने दलायल से समझाया, निशानात दिखाए और आखिर अब ताउन के जरिए मुतवज्जे कर रहा है और एक जमात को इस तरफ ला रहा है। फरमाया सूरह फातिहा में जो अल्लाह ताला के सिफात अरबा बयान हुई हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चारों सिफात के मज़रे कामिल थे। मसलन पहली सिफत रब्बुल आलमीन है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके भी मज़र हुए जबकि खुद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल-अंबिया आयत 108। जैसे रब्बुल आलमीन आम रबूबियत को चाहता था इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज़ व बरकात और आपकी हिदायत व तब्दील कुल दुनिया और कुल आलमों के लिए करार पाई। फिर दूसरी सिफत रहमान की है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिफत के भी कामिल मदर ठहरे क्योंकि आपके फ्यूज़ व बरकात का कोई बदल और अजर नहीं, ما علی من اجر الفرقان آیت 58 پھر آپ رحیمیت کے مظہر ہیں، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لیے کی اور ان خدمات میں جو تکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے۔ پھر آپ مالکیت یوم دین کے مظہر بھی ہیں، اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی، ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کے ان صفات اربا کا جو ام الصفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔ 23 جولائی 1903 فرمایا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک امب ہے جسے میں نے تھوڑا سا چوسا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 پھل ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ پھل ہیں تو کہا کہ ایک آم ہے، ایک توبہ اور ایک اور پھل ہے۔ اسلام سے ارتداد کی وجہ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب ایک قوم کا غلبہ اور اقبال ہوتا ہے تو خود غرض آدمی اغراض کے واسطے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ 24 جولائی 1903 درباری شام، ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور، بکرا وغیرہ جانور جو غیر اللہ تھانوں اور قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں پھر وہ فروخت ہو کر ذبح ہوتے ہیں، کیا ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، شریعت کی بنا نرمی پر ہے، سختی پر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَإِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ البقرہ آیت 77 سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندروں اور تھانوں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا تو جائز نہیں، لیکن جو جانور بے و شرح میں آ جاتے ہیں اس کی حلت ہی سمجھی جاتی ہے، زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھو حلوائی وغیرہ بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے، لیکن ان کی بنی ہوئی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیرینیاں تیار کرتے ہیں اور میری کچھ اہلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں، اور جب کھانڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو پاؤں سے ملتے ہیں، چوڑے چمار گڑ وغیرہ بناتے ہیں، اور بعض اوقات جھوٹے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جائیں۔ اسلام نے مالا یتاق تعلیم نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔ اس کے بعد سائل مذکور نے پھر اسی سوال کی اور باریک جزیات پر سوال شروع کیے، فرمایا، اللہ تعالیٰ لا تسلو عن اشیاء بھی فرماتا ہے، بہت کھودنا اچھا نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ متقی کو ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ الخبیثات للخبیثین اور والطیبین للطیبین، النور آیت 27، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک چیزیں وہاں پہنچاتا ہے اور خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے تو ایسے ابتلاؤں سے بچا لیا جاوے گا۔ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور خنزیر کا بھی، اور جب کھانا رکھا گیا تو آمدن سور کا گوشت اس بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور بکری کا اپنے دوستوں کے آگے۔ جب کھانا رکھا گیا اور کہا کہ شروع کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ پر بذریعہ کشف اصل حال کھول دیا اور انہیں کہا، ٹھہرو، تقسیم ٹھیک نہیں، اور یہ کہہ کر اپنے آگے کی رکابیاں ان کے آگے اور ان کے آگے کی اپنے آگے رکھتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، الخبیثات للخبیثین۔ اگر جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بری اور مکروہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے، الا ما رحم ربی، کہ یہی معنی ہے۔ 25 جولائی 1903 دربار شام، فرمایا، کل مجھے الہام ہوا تھا الفتنۃ و صدقات، فرمایا، اب الہام بھی اسے کیا کہیں، ایسی صاف اور واضح وحی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں رہتی، شاذ و نادر ہی کہ کوئی ایسی وحی ہو تو ہو، ورنہ ہر وحی میں پیش گوئی ضرور ہوتی ہے۔ تقویت ایمان کی بڑی ضرورت ہے، بغیر ایمان کے اعمال مثل مردہ کے ہوتے ہیں، ایمان ہو تو انسان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ آسمان کی طرف صعود ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو نہ برکات کا حاصل ہوتے ہیں تو نہ برکات حاصل ہوتے ہیں نہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب کوئی عمل کیا جاوے تو جو اس عمل کی شان ہوگی تو کیا ویسے ہی کسی دوسرے کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس قدر امراض عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری کے دیکھے جاتے ہیں، ان سب کی اصل جڑ معرفت کی کمزوری ہے۔ ایک کیڑے کی بھی معرفت ہوتی ہے تو انسان اسے ڈرتا ہے، پھر اگر خدا کی معرفت ہو تو اسے کیوں نہ ڈرے، غرض کے معرفت کی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا، ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان بدو عمل مردہ ہے، اور جب تک عمل نہ ہو وہ ثمرا اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر اعمال کی قوت اور توفیق معرفت اور یقین سے پیدا ہوتی ہے جس قدر یہ قوت بڑھتی ہے اسی قدر اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جن سے انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو یقین کے ثمرات پیدا نہیں ہوتے، جس قدر انسان شک و شبہ میں اور غفلت میں ہے اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہے، اور اس ایمان کے موافق اس کے اعمال کمزور. جس قدر امراض عمل کی کمزوری اور تقوی کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اصل جڑ معرفت کی کمی اور کمزوری ہے. ورنہ معرفت تو ایک ایسی لذیذ شے ہے کہ یہ جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر عمل کی طاقت ملتی ہے. ایک کیڑے کی معرفت بھی ہو تو انسان اسے ڈرتا ہے، اسے علم ہو کہ چونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے ڈر سے بچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے نہ ڈرے؟ اصل یہی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی خوشی اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری جماعت تو بڑھ رہی ہے لیکن ابھی پوست ہی بڑھتا ہے. اگر مغز بڑھے تو بات ہے. بار بار خیال آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ایک قوت خوشی ہے کہ آپ پر ایمان لا کر صحابہ کرام نے ایک دفعہ ہی دنیا کا فیصلہ کر دیا. جان سے بڑھ کر کیا شے ہوتی ہے؟ اپنے خون سے دین پر مہریں لگا دیں. اب لوگ بیعت کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ مخفی اغراض دنیا کے بھی لاتے ہیں کہ فلاں کام دنیا کا ہو جاوے، یہ ہو جاوے. سچ ہے کہ جو مومن ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل اس کے آسان کر دیتا ہے، مگر سب سے اول معرفت ضروری ہے، پھر خدا تعالیٰ خود اس کی ہر ایک ضرورت کا کفیل ہوگا. 26 جولائی 1903. فرمایا حدیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موت کے زمانے میں عمریں لمبی ہوں گی، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی جانی نصرت میں اس کے مخلص صحابہ ہوں گے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے ان کی عمریں دراز کر دی جائیں گی، اس واسطے کہ وہ لوگ نفع رساں وجود ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ 18 آیت 18، یہ ہم قانون قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی. اس زمانے کو جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مسئلہ ہے. اس مرحلے پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز کو تسلیم کیا گیا ہے، وہ کل 2 برس تک زندہ رہے. ازام بعد حضرت حجت اللہ نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں ارشاد فرمایا ماس خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج تک ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جماعت کو ترقی دے رہا ہے، اور اس کے ازدیاد ایمان اور معرفت کے لیے حجج و براہین ظاہر کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی پہلو تاریکی میں نہیں رہنے دیا. ہمارے سلسلے کے لیے منہاج نبوت ایک زبردست آئینہ ہے. جاہل اس پر اپنی کم سمجھی سے اعتراض کرے تو منہاج نبوت اس کے منہ پر تماشا، اس کے نشانات اور آثار خود بخود نظر آنے لگتے ہیں. جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا اس کی تکمیل کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دو طرح سے وہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے دن رات کوشش جاری ہے اور ارشاد اور تبلیغ کی راہیں کھلتی جاتی ہیں، تائیدات الہیہ شامل حال ہوتی جاتی ہیں. دوسری طرف خود ہمارے مخالفوں کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اور ان میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑے جاتے ہیں اور اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. گویا وہ اپنے مذہب و ملت کی عمارت کو یخربون بیوتہم بعیدہم کا مصداق ہو کر خود ہی مسمار کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک اپنا چہرہ نہ دکھلا لے ہرگز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یقین کی ترقی کا سچا ذریعہ یہی ہے. پھر فرمایا چند روز سے جو مستورات میں واز کا سلسلہ جاری ہے، ایک روز یہ ذکر آ گیا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور بہشت کے 8 ہیں. اس کا کیا سر ہے؟ تو یک دفعہ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اصول جرائم بھی 7 ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی 7. بہشت کا جو 8واں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے. دوزخ کے 7 دروازوں کے جو اصول جرائم 7 ہیں، ان میں سے ایک بدظنی ہے. بدظنی کے ذریعے بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تمام باطل پرست بدظنی سے گمراہ ہوئے ہیں. دوسرا اصول تکبر ہے. تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سعادت مندوں کی طرح اقرار کی توفیق نہیں ملتی. تیسرا اصول جہالت ہے، یہ بھی ہلاک کرتی ہے. چوتھا اصول اتباع ہوا ہے. پانچواں اصول قرآن تقلید ہے. غرض اس طرح پر جرائم کے 7 اصول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستمد ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ان دروازوں کا علم مجھے دیا ہے، جو گناہ کوئی بتایا وہ ان کے نیچے آ جاتا ہے. قرآن تقلید اور اتباع ہوا کے ذیل میں بہت سے گناہ آتے ہیں. اسی طرح ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوزخیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو زقوم کھانے کو ملے گا، اور بہشتیوں کو اس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے پھل بیان کیے گئے ہیں. اس کا کیا اثر ہے؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں. بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی فرمایا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها البقرہ 26. تو اس میں رزقنا من قبل سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آم خربوزے اور دوسرے پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد ان کو یاد آ جائے گا، نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس ذوق اور شوق سے جو لذت ان کو محسوس ہوتی ہے, تو بھائی اس کے نعمتوں اور لذتوں کے حاصل ہونے پر وہ لذت ان کو یاد آ جائے گی کہ اس قسم کے لذت بخش نعمتیں ہمارے رب سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں, کیونکہ بہشتی زندگی اسی عالم سے شروع ہوتی ہے, اس لیے نعمتوں کا ملنا بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ورنہ بہشت کے نعمتوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ نہ تو نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا, تو ان دنیاوی پھلوں سے ان کا رشتہ کیا ہوا. ایمان اور اعمال کی مثال قرآن شریف میں درختوں سے دی گئی ہے. ایمان کو درخت بتایا ہے اور اعمال اس کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں. جب تک اعمال سے ایمان کے پودے کی آبپاشی نہ ہو اس وقت تک وہ شیریں پھل حاصل نہیں ہوتے. بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے. جو بدبخت دوزخی زندگی والا ہے تو ہر وقت اس دنیا میں زخم ہی کھا رہا ہے, اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے. معیشت اندن کا بھی اسی کا نام ہے, جو قیامت کے دن زخم کی صورت پر متمثل ہو جائے گی. غرض دونوں صورتوں میں باہم رشتے قائم ہیں.
29 جولائی 1903 بوقت نماز ظہر, اس روز ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پروفیسر میڈیکل کالج لاہور نے واپس لاہور جانا تھا. انہوں نے لاہور کے آریہ سماج کے ایک اشتہار کا ذکر کیا جس میں انہوں نے مسئلہ نجات پر مباحثے کے لیے شائع کیا تھا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ نجات پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا, نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے, نہ صلات سے, نہ زکوٰۃ سے, اور نہ صدقات سے, بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے. اسی لیے اذن الصراط المستقیم کی دعا سب سے اول تعلیم فرمائی ہے, کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے, جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. کیونکہ جب انسان کی دعا جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں. اگر نجات کو معاذ اعمال پر منحصر کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دعا کو معاذ بے حقیقت سمجھا جاوے جیسا کہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے, تو یہ ایک باریک شرک ہے. کیونکہ اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ انسان خود بخود نجات پا سکتا ہے اور اعمال اس کے سوا اپنے اختیار میں ہیں جن کو وہ خود بخود بجا لاتا ہے. تو اس صورت میں نجات کی کلید انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوئی اور خدا تعالیٰ سے نجات کا کچھ تعلق اور واسطہ نہ ہوا, گویا وہ خود کوئی چیز نہ ہوا اور اس کا عدم وجود برابر ٹھہرا, معاذ اللہ. مگر نہیں, ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نجات اس کے فضل سے ملتی ہے, اور اسی کا فضل ہے جو اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے. اور خدا تعالیٰ کا فضل دعا سے حاصل ہوتا ہے, لیکن وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے وہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دعا کے تمام لوازمات اور شرائط ماہویت, توکل, تبتل, سوز و گداز وغیرہ کو خود بخود مہیا کر لے. جب اس قسم کی دعا کی توفیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہو کر ان تمام شرائط اور لوازم کو حاصل کرتی ہے جو ہمارے صالحہ کے روح ہیں. ہمارا نجات کے متعلق یہی مذہب ہے. کیونکہ نجات کوئی مصنوعی اور بناوٹی بات نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو کہ نجات ہو گئی. اس لیے اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار اور علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور بہشتی زندگی حاصل ہو. لیکن یہ صرف اسلام ہی کو حاصل ہے. باقی دوسرے مذاہب نے جو کچھ نجات کے متعلق بیان کیا ہے وہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مبطل ہے, بلکہ فطرت انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک بیہودہ امر ثابت ہوتا ہے. وہ نجات ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر اور نمود اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا. اس کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو باہر سے چمکتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہے. نجات یافتہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی تبدیلی نمایاں طور پر نظر آوے
اور دوسرے تسلیم کر لیں کہ واقعی اس نے نجات پا لی ہے اور خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے. لیکن کیا کوئی عیسائی جو خون مسیح کو نجات کا اکیلا ذریعہ سمجھتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس نے نجات پا لی ہے اور نجات کے آثار و علامات اس میں پائے جاتے ہیں؟ مسیح کے صلیب ملنے تک تو شاید ان کی حالت کسی قدر اچھی ہو, مگر بعد میں تو ہر دوسرا دن پہلے سے بدتر ہوتا گیا, یہاں تک کہ اب تو فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا. کیا یہ نجات کے آثار ہیں؟ آریوں کو بھی فضل سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو دست خود و دھیان خود کے مشتاق ہیں اور ان کے پرمیشن نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. کسی کو نجات کامل مل ہی نہیں سکتی, اور وہ تمام نجاست کے کیڑے علاوہ ان کیڑے مکوڑوں کے جو موجود ہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی. تو بتاؤ کہ وہ اور کسی کو کیا نجات دے گا جب اس قدر کثیر اور بے شمار تعداد ابھی باقی ہے. آریوں کی دعا بھی ترمیم کے قابل ہے, کیونکہ ان کی مکتی سے مراد جاویدانی مکتی نہیں ہوتی, بلکہ ایک معدود وقت تک انسان جونوں سے نجات پاتا ہے. اور چونکہ روحیں معدود ہیں اور نئی روح پرمیشر پیدا نہیں کر سکتا, مجبوراً اور نجات یافتہ کو جاویدانی مکتی نہیں دینی, تو دعا بھی ترمیم کر کے یوں مانگنی چاہیے کہ اے پرمیشر, تو جو دائمی مکتی دینے کے قابل نہیں ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے اور بے دھکا دے کر اسی دارالمحن دنیا میں بھیج دے, اور فطرت بھی بدل ڈال کہ اس میں جاودانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے. مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی فطرت کا تقاضا جاودانی نجات کا ہے نہ عارضی کا. اور عارضی نجات والا جس کو یقین ہو کہ پھر انہیں تلخیوں میں بھیجا جاوے گا کب خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ ایسے پرمیشر پر انسان کیا بھروسہ اور امید رکھ سکتا ہے؟ بقول شخص باخیشتن چکردی کے بما کنی نظیری حقہ کے واجب آیت, یہ تو اعتراض کر دن. 30 جولائی 1903. فرمایا, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس کو معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام سمندر کی دنیا میں پھیل جاوے گا؟ اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہی 3-4 آدمی آپ کے ہمراہ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے, اور ابو جہل وغیرہ آپ کو کیسے ذلیل اور حقیر خیال کرتے تھے. لیکن اب اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو پتہ لگے کہ جسے وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدا نے اس کی کیا عزت کی ہے. آدھا کی ذلت اور اپنی کامیابی پہ حضور نے فرمایا, اس کے متعلق حال میں پیشگوئی یہ ہوئی ہے اگرچہ وہ ایک رنگ میں پوری ہو گئی ہے, تاہم اسے پوری ہوئی کہنا ہماری غلطی ہے, خدا جانے خدا کا کیا منشا ہے. اصل حد ایسی پیشگوئیوں کی وہ جائل الزین تباہ کفاق الزینہ کافر و الہ یوم القیامہ ہے, جو کہ بہت اسباب کو چاہتا ہے. دنیا میں حق پسند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پسند بہت زیادہ, اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کرتا ہے تاکہ عوام الناس ان کے ذریعے سے ہدایت پاویں, کیونکہ عوام الناس میں حق پسندی اور امیر کا عقل کم ہوتی ہے, اس لیے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھ کر ان کے ذریعے داخل ہوتے اور ہدایت پاتے ہیں. 31 جولائی 1903. حضرت اقدس نے فرمایا, بعض زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس میں ضال کی تجلی ہوتی ہے اور بعض زمانے میں اس میں ہادی کی تجلی. نیک اور خدا درس لوگ جس اسم کی تجلی ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے, اس میں ضال کی تجلی کا زمانہ گزر چکا اور اب اس میں ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے. اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفر اور شرک سے بیداری پیدا ہو رہی ہے جو عیسائی مذہب نے پھیلایا تھا. ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جاوے. اس کی طرف اشارہ کر کے برائن احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان عرفا, اور پھر ایک جگہ فرمایا, رت ان استخلفا فخلقت آدما. جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے, ہر قسم کے انقلابات ہو رہے ہیں اور یہ سب انقلاب ایک آنے والے زمانے کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کامل طور پر ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا کر دیتا ہے, تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے. فاسق چونکہ زنانہ مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے, اس لیے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں. ذرا سا مقابلہ ہو اور سختی پڑے تو برداشت کی طاقت نہیں رکھتے. ایک شخص نے عرض کیا کہ برائن احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار درج ہے, خدا تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں ظاہر نہ کر دیا؟ اس پہ فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہم نے ظاہر کر دیا, اور یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے. اگر منصوبہ بندی ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ मगर साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इस ब्राहीन में मेरा नाम ईसा भी रखा गया है। इसकी बुनियाद ब्राहीन से पड़ी हुई है और अलावा बरी सुन्नतुल्लाह इसी तरह पर है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल से पहले क्यों नबूत का दावा न कर दिया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम मामूर होने से पहले यूसुफ नज्जार के साथ बड़ाई का काम ही करते रहे, अगर जब तक हुक्म नहीं होता ऐलान नहीं करते। देखो जब तक शराफ की हुरमत का हुक्म नहीं हुआ था उसकी हुरमत बयान नहीं की गई। इसी तरह हुआ करता है जब खुदा ताला ने हम पर खोल दिया हमने दावा कर दिया, बगैर उसकी इतला और इज़्ज़त के किस तरह हो सकता था। बस याद रखो कि हर एक नबी को जब तक वही ना हो वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक चीज़ की असल हकीकत तो वही इलाही से ही खुलती है। यही वजह थी जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ, मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, यानी तू नहीं जानता था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या चीज़ है। लेकिन जब अल्लाह ताला की वही आप पर हुई तो फिर वो अमीर तो नकून मिनल मोमिनीन आपको कहना पड़ा। इसी तरह आपके ज़माने वही से पेशतर मक्के में बुत परस्ती और शिर्क फिस्क फुजूर होता था, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि वही इलाही के आने से पहले भी आपने बुतों के खिलाफ आवाज़ किया और तबलीग की थी। लेकिन जब वस्ता बीमार तोमर का हुक्म आया तो फिर एक सेकंड के भी देर नहीं की और हजारों मुश्किलात और मसाइब की परवाह नहीं की। बात यही है कि जब किसी अमर के मुतालिक वही इलाही आ जाती है तो फिर मामूर उसके पहुँचाने में किसी की परवाह नहीं करते और उसका छुपाना उसी तरह शिर्क समझते हैं जिस तरह वही इलाही से इतला पाने के बगैर किसी अमर के इशार शिर्क समझते हैं। अगर वह इस बात को जिसकी इतला वही इलाही के जरिए से मेरी बयान करता है तो गोया वो ये समझता है कि उसे वो सोचता है जो खुदा ताला को भी नहीं सोचता, और इस गुस्ताखी से वह मुशरिक हो जाता है। अगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम बातें जो कुरान शरीफ में दर्ज हैं कुरान शरीफ के नजूल से पहले ही बयान कर देते तो फिर कुरान शरीफ की क्या जरूरत रह जाती। अगर जो कुछ हम पर खुदा ताला ने खोला और जब खोला हमने बयान कर दिया। 1 अगस्त 1903 हजूर की खिदमत में एक दोस्त का तारीख सवाल पेश हुआ कि अल्लाह ताला शिर्क को क्यों माफ़ नहीं करता और गुनाह पर मुआवजे की क्या वजह है। फरमाया गुनाहों के मुआवजा के मुतालिक ये देखना चाहिए कि क्या सुन्नतुल्लाह में यह दाखिल है या नहीं। वो हमेशा से मुआवजा करता आया है, गुनाह ख़ास किस्में सगैर हों या कबायर उसका मुआवजा ज़रूर होता है। और इंसान खुद अपनी फितरत में गौर करे कि क्या वो अपने मतहतों और मुतालिकीन से कोई मुआवजा करता है या नहीं। जब उनसे गुनाह सरजद होते हैं और वो कोई ख़ता करते हैं ये फितरती नक्श इस बात पर एक हुज्जत और गवाह है, और ये बात कि शिर्क को नहीं बख्शता अगर एक एक गुनाह पर यह सवाल हो तो फिर बहुत बड़ी वसत देकर इस सवाल को यूँ कहना पड़ेगा कि वह हर किस्म के गुनाह क्यों माफ़ नहीं कर देता, सजा देते ही क्यों है। ये गलत ही है, पहली उम्मतों पर गुनाहों के बायस अजाब आए और अब भी अल्लाह ताला इसी तरह गुनाहों का मुआवजा करता है। हाँ, हमारा ये मजहब हरगिज़ नहीं है कि गुनाहगारों को ऐसी सजा बदी मिलेगी कि इससे फिर कभी नजात ही ना होगी, बल्कि हमारा ये मजहब है कि आखिर अल्लाह ताला का फ़ज़्ल और रहम गुनाहगारों को बचा लेगा। और इसीलिए कुरान शरीफ में जहाँ अजाब का जिक्र किया है वहाँ फ़ाल लिमा युरीद फरमाया है, सूरह हूद आयत 104। गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक बंदों के और एक खुदा के। जैसे चोरी है ये आप का गुनाह है और अल्लाह ताला की चोरी शिर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिफात को चुरा कर दूसरे को देता है, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त हस्ती की चोरी है इसलिए उसकी सजा भी बहुत ही बड़ी मिलती है। फरमाया अगर शिर्क को अल्लाह ताला बख्शे तो फिर जानी और हर एक फासिक फाजिर को भी बख्श देना चाहिए, और फिर इसमें यह भी देखना चाहिए कि आया अल्लाह ताला गुनाहों को बदला देता है कि नहीं, और गुनाहों के बारे में पहली उम्मतों से अल्लाह ताला ने क्या सलूक किया। इसके जवाब में यह मालूम होता है कि अक्सर उम्मतों को गुनाह ही के इर्तिकाब की वजह से अजाब दिए गए, तो फिर शिर्क जैसे गुनाह की सजा क्यों ना दी जाए। जो लोग इस किस्म के सवाल करते हैं वो अल्लाह ताला को अपने कानून और मर्जी के मातहत रखना चाहते हैं कि जिस गुनाह को ये चाहें उसे बख्श दे और जिसको ना चाहें उसे ना बख्शे। इस तरह पर कैसे हो सकता है, यहाँ दुनिया में इसका नमूना नहीं तो आखिरत में कैसे। कोई वायसराय को लिख दे कि फलां मुजरम को सजा ना दी जाए और ताजिरात हिंद को मौकूफ़ कर दिया जाए तो क्या ऐसी दरख्वास्त मंजूर हो सकती है, कभी नहीं। इस तरह पर तो इबादत की बुनियाद रखी जाती है कि जो चाहो सो करो। फिर इसी खत में एक दूसरा सवाल ये भी था कि क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के बगैर नजात नहीं हो सकती। इस पर हजरत अकदस ने फरमाया रसूल वो होता है जिस पर अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात होते हैं,
پر جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے سارے سلسلے کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حلت و حرمت کی قید اٹھا کر آباد کا مسئلہ پھیلانا چاہتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے نجات کا معنی نہ ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا انتہا برکات اور فیوز لے کر آیا ہے، اس کا انکار ہو اور پھر نجات کی امید؟ اس کا انکار کرنا ساری بدکاریوں اور بدماشیوں کو جائز سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ان کو حرام ٹھہراتا ہے۔